बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामीन, रेडियो तेहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। समईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और समईन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. تو سامعین یہ ہے ہماری آج اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم. اور خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت. آس پاس پروگرام ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. اور خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنا دورہ عراق و شام مکمل کر کے پیر کی صبح واپس تہران پہنچ گئے. انہوں نے اپنے ان دوروں میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. افغان دارالحکومت کابل ہوائی اڈے پر مسلسل دوسرے روز راکٹ حملہ. راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ کر دینے کا امریکی افواج کا دعویٰ. پاکستان کی موجودہ حکومت پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا شدید حملہ. حکومت کے خاتمے تک جلسے اور احتجاج کرنے کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنا دورہ عراق و شام مکمل کر کے پیر کی صبح واپس تہران پہنچ گئے. انہوں نے اپنے ان دوروں میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے اور عراق کے سلسلے میں بغداد میں منعقدہ وحدت کانفرنس میں شرکت کی تھی. ایران کے وزیر خارجہ عراق کے بعد شام کے دورے پر دمشق پہنچے اور شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات سے پہلے اپنے شامی ہم منصب فیصل مقداد اور اس ملک کے دیگر حکام سے ملاقات و گفتگو کی. شام کے صدر بشار اسد نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے شام کی حمایتوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف میدانوں میں باہمی تعاون پر زور دیا اور علاقائی و بین الاقوامی موضوعات میں باہمی تعاون کے سلسلے میں اپنے موقف کی وضاحت کی. ایران اور شام کے حکام کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے کے ساتھ ہی داعش دہشت گردوں کے مقابلے میں عراق اور شام میں استقامتی محاذ کی کامیابی سب پر آیا اور ثابت ہو چکی ہے، لیکن ایران اور شام کے خلاف عائد پابندیوں اور اقتصادی جنگ کے مقابلے کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں تعاون اور باہمی یکجہتی انجام پاتی رہے۔ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اقتصادی و سیکیورٹی وجوہات اور علاقے کی جیو پولیٹیکل خصوصیات کی بنا پر ایران، شام اور عراق کے تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کے بعد اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور شام کے پرائیویٹ سیکٹر اور دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان تعاون وہ جملہ موضوعات ہیں جن پر اس دورے میں خاص توجہ دی گئی ہے۔ شام اور ایران اس وقت دشمنوں کی ظالمانہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تجارتی و اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور بلا شبہ دونوں ممالک ایک ساتھ مل کر اقتصادی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دونوں ملکوں کے عوام کی مدد کی راہ میں بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے فلسطینی رہنما کے ساتھ ملاقات میں ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی جدوجہد کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر شام میں ایران کے سفیر مہدی سبحانی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد فلسطینی تنظیم عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ طلال ناجی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی استقامت کے مجاہدین کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوری ایران کے موقف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان حمایتوں کے سہارے فلسطینی عوام اپنے حقوق کی بازیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں طلال ناجی کے ساتھ فلسطین کے عوامی محاذ کے سربراہ خالد عبد المجید، تحریک جہاد اسلامی کے سینئر رہنما ابو سعید المنیاوی، ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سربراہ فہد سلیمان، تحریک فتح کے مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری ابو حازم الصغیر بھی موجود تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بغداد میں تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کو پہلے سے جاری مذاکرات کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح ایران کے صدر رجائی اور وزیر اعظم باہنر کے یوم شہادت پر ان دونوں شہدا کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صحافیوں کو آن لائن بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے 30 اگست 1981 کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس وقت کے صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم محمد جواد باہنر کی شہادت ایرانی قوم کے خلاف سامراجی طاقتوں کی دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے شہید محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر، وزیر اعظم اور ان کے دوسرے ساتھیوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او اور دوسرے انقلاب مخالف عناصر کا ہاتھ تھا، اور اس کا مقصد ایران میں نوخیز اسلامی نظام کا خاتمہ کرنا تھا۔ بغداد کانفرنس کے حوالے سے پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں کہ تہران نے مذکورہ اجلاس میں وزیر خارجہ کی سطح پر شرکت کیوں کی، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی بین الاقوامی اجلاس میں شرکت اور اس میں مشارکت کی سطح کا تعین ہر ملک اپنے طور پر کرتا ہے، اور اس میں اجلاس کی تفصیلات اور دیگر ملکوں کی آمادگی کی سطح کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ کس اجلاس میں صدر ایران شرکت کریں گے یا وزیر خارجہ، اس کا فیصلہ دیگر شرکت کنندگان کی سطح اور فیصلہ سازی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عملی طور پر اس سے عراق کے بارے میں ایران کی خارجہ پالیسی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے ہم بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم عراق کے امن، سلامتی اور استحکام میں تعاون کی اصولی پالیسی پر گامزن ہیں اور اس سلسلے میں بغداد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کئی راکٹ کابل ایئرپورٹ کے قریب جا کر گرے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ راکٹ صبح سویرے ایک گاڑی سے کابل ایئرپورٹ کی جانب فائر کیے گئے ہیں۔ امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ڈیفینس سسٹم نے حملے کو ناکام بنا دیا، تاہم ایک امریکی عہدیدار نے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ تمام راکٹوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک راکٹ کابل ایئرپورٹ کے احاطے میں بھی گرا ہے، تاہم ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ روز امریکی ڈرون طیاروں نے کابل میں ایک مکان کو نشانہ بنایا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے داعش کے خودکش بمبار کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ طالبان نے کابل میں امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح کا حملہ غیر قانونی ہے۔ افغانستان کے کچھ سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے طالبان سے مذاکرات کے لیے نیا محاذ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے رائٹرز کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنرل عبدالرشید دوستم سمیت افغانستان کے متعدد رہنما طالبان سے مذاکرات کے لیے اتحادی محاذ تشکیل دے رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس محاذ کی تشکیل کا مقصد افغانستان کی اگلی حکومت کے بارے میں طالبان سے مذاکرات کرنا ہے۔ اس نئے محاذ میں عطا محمد نور کے بیٹے خالد نور بھی شامل ہیں۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نئے محاذ میں جنرل عبدالرشید دوستم اور وہ تمام افراد شامل ہیں جو افغانستان پر طالبان کے تسلط کے خلاف ہیں۔ خالد نور کا اس بارے میں کہنا تھا کہ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ منظم اور وسیع پیمانے پر مذاکرات انجام دیں، کیونکہ افغانستان کے مسئلے کا حل کسی ایک کے بس کی بات نہیں اور یہ مسئلہ ملک کی تمام سیاسی برادری کے تعاون اور ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو پائے گا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں اقوام متحدہ کے پناہ گزین کمیشن کے دفتر کے سامنے افغان مہاجرین کا احتجاج جاری ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے اپنے مطالبات کو لے کر آج 8ویں دن بھی دہلی میں واقع اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینان کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا۔ شب و روز دھرنے پر بیٹھے یہ پناہ گزین مذکورہ دفتر سے ریفیوجی اسٹیٹس اور مائیگریشن لیٹر دیے جانے اور اپنے لیے مزید تحفظ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جتنے بھی افغانی ریفیوجیز انڈیا میں رہ رہے کم سے کم 10-15 سال سے یو این ایچ سی آر کی جیلوں کی طرح رہے ہیں، تو افغانستان کی حالت بھی خراب ہو گئے ہیں، کوئی انکم بھی نہیں ہے۔ اب سارے اور کنٹریز بھی سارے افغانیوں کو ریسٹلمنٹ کے لیے بلایا ہے، تو یہ لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے یو این ایچ سی آر کی طرف سے۔
افغان پناہ گزینوں میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو اپنے مستقبل کو لے کر کافی پریشان ہیں۔ نوجوانوں کو کہنا ہے کہ ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ہونے کے سبب انہیں حد درجہ مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی ایک عالمی ادارہ ہے جو پناہ گزینوں کی زندگی اور حقوق کے تحفظ اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے وقف ہے، لیکن یہ ادارہ ہمیں درپیش مسائل کو حل کرنے سے چشم پوشی کر رہا ہے۔
لوگوں کو بہت پریشانی ہے، میں ہم لوگ انڈیا کو گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں ہم، کیونکہ ہم کو جگہ دی اپنے دیش میں، مگر یو این ایچ سی آر ہمارا 1 سال 8 مہینے ہوا ہے، ہمارا بات نہیں سن رہا ہے، ہم کس دقت سے آیا ہے، ہمارا ابھی انٹرویو نہیں ہوا ہے۔
افغان مظاہرین نے کہا کہ یو این ایچ سی آر اپنی خاموشی توڑے اور ہماری مدد کرے، کیونکہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ان کی مالی مشکلات بھی کافی بڑھ گئی ہیں، اور اگر ان مسائل کو بر وقت حل نہیں کیا گیا تو ان کے لیے ایک المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ان افغان پناہ گزینوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو انصاف کی دہائی دے رہے ہیں۔ ان افغان پناہ گزینوں نے حکومت ہندوستان اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یو این ایچ سی آر پر دباؤ ڈالیں۔ افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ افغانستان پچھلے 41 سال سے جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے، لیکن عالمی برادری، خاص کر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینان نے افغانیوں کے مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی ہے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
پاکستان میں پی ڈی ایم کے پاور شو کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران حکومت پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ موجودہ حکومت نالائق اور نااہل ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکمراں بقول ان کے چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ 2023 کے انتخابات شفاف ہونے چاہیے، عوام جسے منتخب کریں وہ ملک کی خدمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں تاریخ کے نالائق ترین حکمراں مسلط ہیں۔ اس سے قبل کراچی میں پی ڈی ایم کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے 100,000 افراد کے ساتھ اسلام آباد کی جانب جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کے کراچی جلسے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت نے کہا ہے کہ اس طرح کے بے موسم جلسوں سے حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ شام میں دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس قافلے کے ساتھ چل رہے امریکی حمایتی کرد ملیشیا کے 5 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی قافلے پر یہ حملہ عقیدات کے علاقے میں ہوا اور حملہ وہاں کے باشندوں نے کیا۔ امریکی فوجی قافلہ مشرقی شام میں واقع کونیکو گیس فیلڈ کی جانب جا رہا تھا۔ کونیکو گیس فیلڈ شمال مشرقی دیر الزور میں واقع شام کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، جسے غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجی اپنے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جمعے کو امریکی فوجیوں کے خلاف دیر حضور کے اشیطات قبیلے کے 10 افراد نے مظاہرہ کیا تھا۔ صہیونی وزیر جنگ نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر کی ملاقات کو فلسطینی گروہوں شہدا کے خون سے غداری اور ملت فلسطین کی پیٹ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے صہیونی حکومت کے صفحہ کو مجرم صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس سے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمود عباس قومی اقدار کو پامال کر کے غاصب صہیونی حکومت کی شبیہ بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس کے ترجمان نے ملت فلسطین کے تمام طبقات اور گروہوں سے محمود عباس کے اس توہین آمیز رویے کی مخالفت میں ایک محاذ تشکیل دینے کی اپیل کی اور زور دے کر کہا کہ محمود عباس فلسطینی قوم کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ صرف اپنی ذات کے نمائندے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کے ترجمان طارق سلمی نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جاری محاصرے، جرائم و مظالم کے دوران صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس سے محمود عباس کی ملاقات ملت فلسطین کی پشت میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق سلمی نے مزید کہا کہ فلسطینی انتظامیہ اور اس کے سربراہ نے قومی معاہدے سے منہ موڑ لیا ہے اور قومی ڈائیلاگ کے لیے ایسی شرائط معین کر رہے ہیں کہ جو صہیونی حکومت کے فائدے میں ہیں، جبکہ صہیونی دشمن کے سرغنوں سے ملاقاتوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس نے خبر دی ہے کہ محمود عباس نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اقتصادی، سماجی، سیاسی اور سیکورٹی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ ذلت آمیز ملاقات ایسے حالات میں انجام پائی ہے کہ صہیونی حکومت نے شمالی غرب اردن کے شہر جنین میں ایک اور صہیونی بستی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکام نے ایک نئی صہیونی کالونی کی تعمیر کے لیے جنین کے قریب واقع برتا گزرگاہ کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں بڑی تعداد میں کاسٹنگ ہاؤس بھیجے ہیں۔ اس سلسلے میں برتا کے میئر غسان قبہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے ان مکانات کو اس کالونی کے جنوبی علاقے میں واقع زبدہ دیہات کی اراضی پر نصب کر دیے ہیں اور اس کا مقصد ایک نئی کالونی بنانے کی زمین ہموار کرنا ہے۔ صہیونی حکومت نے اس سلسلے میں اب تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے وزیر اعظم بننے کے بعد پورے غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا تھا۔
پیرو میں موٹر بوٹ اور مسافر بحری جہاز کے ٹکرانے سے 70 افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اسپورٹ نیک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیرو کی بحری حدود میں ایک مسافر بحری جہاز سے موٹر بوٹ کے ٹکرانے سے کم 20 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر بوٹ مسافر بحری جہاز سے ٹکرا گئی۔ ایرانی کھلاڑی امیر خسروانی نے پیرا لانگ جمپ کے مقابلے میں ملک کے لیے چوتھا طلائی تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ٹوکیو پیرا اولمپک میں شریک ایرانی کھلاڑی امیر خسروانی نے اپنے ایونٹ میں آذربائیجان، کیوبا، سویڈن، ازبکستان، جرمنی اور بلاروس جیسے ملکوں کے 10 کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا۔ ایرانی کھلاڑی نے 7 میٹر اور 21 سینٹی میٹر لانگ جمپ ریکارڈ کی اور پہلے نمبر پر رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو آج بھی ہم اپنے ساتھی جناب راشد عباس نقوی سے بات چیت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عراق اور شام کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں کیا موضوعات زیر بحث آئے ہیں اور اس کے خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تو راشد عباس نقوی صاحب، اس سلسلے میں آپ روشنی ڈالیے۔
جی، بہت شکریہ ہاشم علی صاحب، آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیں، اس وقت عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ اور ایران کی حد تک مختلف موضوعات زیر بحث ہیں، اور اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں تو امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف، بالخصوص حالیہ فلسطینی مسائل کے تناظر میں دیکھیں، آپ کی اس رپورٹ میں بھی اس کا ذکر تھا کہ جس انداز سے امریکہ صہیونیت کی دوستی میں اور اسرائیل کی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کے خطے پہ یقیناً اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس سے جو دوسرے مقامتی بلاک میں شامل ملک ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے. اسی طرح افغانستان کا ایک موضوع ہے کہ جو اس وقت عالمی سطح پہ بہت ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس برننگ کویسچن پہ مختلف آراء بھی سامنے آ رہی ہیں. امریکہ کی ناکامی، امریکہ کی آئندہ کی سازشیں، امریکہ کا افغانستان اور خطے کے عنوان سے بی پلان، اور خود افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے جو خدشات اور تحفظات ہیں، اور جو طالبان سے مستقبل میں کوئی چیلنج درپیش ہو سکتے ہیں، یا امریکہ جو اپنے بچے کھچے افغانستان میں عناصر ہیں، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہوں یا کسی اور دہشت گرد گروپ کی صورت میں، وہ کس انداز سے ان سے استفادہ کر سکتا ہے، یہ موضوع اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے اندر بھی دو تین موضوعات اس وقت خصوصی طور پر اٹھائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک موضوع عرب ممالک کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے. مثلا سعودی عرب اور قطر آپس میں دست بگریباں ہیں، قطر اور امارات کی آپس میں مشکلات ہیں، اسی طرح لیبیا کے عنوان سے خود سعودی عرب اور قطر میں ایک دوسرے سے جو ہے ایک کشیدگی کی صورتحال ہے، مصر کا ایک اپنا خطے کے اندر رول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ ترکی بھی اپنے آپ کو ایک اہم کھلاڑی کے طور پہ مسلم دنیا کے اندر اور امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے عنوان سے مختلف اقدامات کر رہا ہے. دوسری طرف ریزیسٹنس بلاک کی طرف سے بھی پوری کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ اس خطے سے نکل جائے، چونکہ امریکہ کے اس خطے سے انخلاء کے بعد یقیناً ریزیسٹنس بلاک کے لیے وہ مشکلات نہیں رہیں گی کہ جو اس وقت ہیں، اور اسرائیل بھی اس دیدہ دلیری کے ساتھ ہر روز غزہ پہ نہیں چڑھ دوڑے گا یا لبنان کو دھمکیاں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اس تناظر میں کئی دورہ جات ہو رہے ہیں، کئی سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں امریکہ کی طرف سے بھی، یورپی ممالک کے حکام کی طرف سے، عرب حکام بھی اسی طرح مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ گزشتہ دنوں عراق میں بغداد میں ایک اجلاس کی صورت میں ہوا، اور اس اجلاس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عرب دنیا کے اندر فرانس نے اپنی ایک انٹری ڈالی ہے، جو لبنان کے بعد فرانس اب جو ہے عراق کے امور میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے. تو اس تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عراق اور شام کا دورہ کیا ہے. آپ کا جو سوال تھا وہ میں اس طرف اس لیے تھوڑی سی میں نے تمہید باندھی ہے کہ تاکہ آپ ہم اپنے سامعین کو یہ بتا سکیں کہ کن حالات میں یہ دورہ ہوا ہے. یہ ایک ایسا سادہ دورہ نہیں ہے کہ جیسے دو ممالک کے دورہ جات ہوتے ہیں، دو طرفہ معاملات پہ بات ہوتی ہے اور وہیں پہ کچھ میمورینڈمز آ جاتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں اور کچھ بات چیت اور گفتگو کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات. نہیں، اس موجودہ صورتحال میں ایک تو امیر عبداللہیان کا یہ پہلا دورہ تھا وزیر خارجہ بننے کے بعد، اس لحاظ سے بھی اس کی ایک اہمیت تھی کہ وہ پہلی دفعہ کسی بڑے فورم میں جا کے ایران کی بحثیت وزیر خارجہ نمائندگی کر رہے تھے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی اپنی اہمیت تھی. پھر سینسٹیو ایشو بن گیا تھا عراق کا. عراق کے اندر عراق کے وزیر اعظم اس وقت بڑی خوبصورتی سے خطے میں اپنی حیثیت کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں منوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ دو طرح کے نظریات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عراق کے موجودہ وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ کاظمی، ایک تو عرب دنیا کے اندر عراق کی حیثیت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے سامنے جو بڑا ہدف ہے وہ 10 اکتوبر کے وہ انتخابات ہیں عراق میں، کہ جس میں کاظمی کی پوری خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑی شخصیت کے طور پہ منوا لے اور عراق کے ووٹرز یا وہاں عراق کی جو مختلف جماعتیں ہیں وہ ایک بار پھر ان کو وزیر اعظم بنانے پہ تیار ہو جائے. لہذا اس کا ایک پہلو جو ہے وہ عراق کے موجودہ جو اس بغداد اجلاس تھا، بظاہر وہ اقتصادی اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے موضوع پہ جو اس کانفرنس کا یا اس نشست کا نام رکھا گیا تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ ہمسایہ ممالک کو ملا کے مل بیٹھ کے جو ہے وہ علاقے کی ترقی کے لیے کوئی ایک پلان تیار کیا جائے. لیکن اس کے پیچھے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو مصطفیٰ کاظمی عراق کی حیثیت کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی آئندہ کی گویا ایک الیکشن مہم چلا رہے ہیں, وہ چاہے انڈائریکٹ ہو. تو حسین امیر عبداللہیان اسی اجلاس میں شرکت کے لیے عراق تشریف لے گئے, اور لیکن وہاں پہ پہلی مشکل یہ آئی کہ عراق نے فرانس کے دباؤ پر شام کے صدر بشار اسد کو دعوت نہیں دی. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے بعض تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ فرانس بنیادی طور پہ خطے کے اندر ریزسٹنس بلاک کے اندر ایک تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے. شام اور عراق ایک ہی پیج پہ تھے, دونوں نے مل کے داعش جیسی دہشت گرد قوت کا مقابلہ کیا, دونوں کے ہاں اسرائیل کے خلاف یکساں موقف ہے, دونوں اسلامی جمہوری ایران سے بہت قریب ہیں, دونوں ممالک اس وقت خطے کی سیاست کے عنوان سے بھی ہمانگ ہیں. لیکن فرانس کے صدر نے اپنے اس یورپی حیثیت سے ایک ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی, اور اس نے کہا کہ میں اس اجلاس میں شریک ہوں گا لیکن اس شرط پہ کہ بشار اسد اس میں شرکت نہ کریں. اب خود عراق کے لیے بھی ایک مشکل مسئلہ بن گیا کہ ایک طرف یہ پورا اجلاس ڈسٹرب ہو سکتا تھا کہ جس کے اندر مصر بھی آ رہا تھا, سعودی عرب تھا, امارات تھا, عمان تھے, اور خود سعودی عرب کی شرکت تو خصوصی طور پہ اس میں وہ نمایاں تھی, اسلامی جمہوری ایران بھی اس میں مدعو تھا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عراق نے اس کو ترجیح دی کہ شام کے صدر کو بشار اسد کو دعوت نہ دی جائے اور باقی ممالک کو لے کے اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کیے جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جب امیر عبداللہیان اس اجلاس میں شریک ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی اس گفتگو میں بھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خطے کے ممالک مل کے جو فیصلے کریں گے وہ زیادہ مؤثر ہیں, اگر خطے سے باہر کی قوتیں آ کر مداخلت کریں گی تو وہ چاہے امریکہ کی صورت میں ہو, چاہے فرانس کی صورت میں ہو, چاہے روس کی صورت میں ہو, چاہے چین کی صورت میں ہو, تو اس کے اثرات منفی ہی مرتب ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ امیر عبداللہیان نے وہاں پہ اپنے گفتگو میں ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ان عرب ممالک کو نشانہ بنایا کہ جو ماضی میں داعش کے ساتھ مل کے عراق کی جو عرضی سالمیت تھی یا اقتدار اعلیٰ تھا جس کو انہوں نے چیلنج کیا, تو امیر عبداللہیان نے بڑے ایک ڈپلومیٹک انداز سے وہاں پہ اپنی گفتگو میں کہا کہ ایران ہی وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے نئے عراق کو تسلیم کیا اور نئے عراق کے حکام کی بنیاد پہ ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کی. اب یہاں پہ اشارہ جو تھا امیر عبداللہیان کا وہ یہ تھا کہ جب داعش حملہ آور تھا تو اس وقت قطر بھی داعش کے پیچھے کھڑا تھا, سعودی عرب تو پورا کا پورا جو ہے وہ داعش کو سپورٹ کر رہا تھا, اسی طرح متحدہ عرب امارات کا رویہ بھی یہی تھا, فرانس نے بھی خاموشی اختیار کی تھی. اب فرانس بشار اسد کو تو دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس وقت اس نے عراق کے کوئی مدد نہیں کی کہ جب 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ داعش گروپ پہنچ چکا تھا اور کسی لمحے بھی بغداد جو ہے وہ داعش کے ہتھے چڑھنے والا تھا, لیکن اس وقت ان تمام ممالک نے بجائے عراق کی مدد کرنے کے دہشت گرد ممالک کی مدد کی, اور وہ بھی یقیناً امریکہ کے کہنے پہ یہ کی ہوگی اور اسی پہ انہوں نے وہ کیا ہے. تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے حسین عبداللہیان نے اس میٹنگ میں بھی شرکت کی, اور اس میٹنگ میں شرکت کے بعد یعنی اس اجلاس کی شرکت کے بعد اس کا ازالہ کرنے کے لیے کہ چونکہ بشار اسد کو دعوت نہیں دی گئی تھی تو امیر عبداللہیان دوسرے دن جو ہیں وہاں سے وہ دمشق چلے گئے. دمشق میں انہوں نے وہاں پہ بڑی تفصیلی ملاقاتیں کیں جس میں عراق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ان کی تفصیلی ملاقات, اس کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ آیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے بشار اسد سے ملاقات کی, اور دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے مسائل پہ پہلے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن اس ملاقات اور اس دورے کے بعد یقیناً اس میں مزید بہتری آئی ہے, اور مختلف موضوعات میں بالخصوص شام میں تعمیر نو کے لیے کچھ بنیادی باتیں کی گئیں اور اس میں انڈسٹری، توانائی، سرمایہ کاری، تجارت، بندرگاہوں اور بینکنگ کے شعبے وغیرہ پہ تفصیل سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ معاہدے اور کچھ میمورینڈم جو ہیں وہ کچھ سمجھوتے طے پائے ہیں۔ تو یقیناً اس کے خطے پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ایران کامیاب ہو جاتا ہے دوبارہ، جو ایک تھوڑی سی ایک دوری آئی ہے عراق اور شام کے درمیان، اگر یہ دورہ اس کا باعث بنتا ہے کہ دونوں کے اندر اس دوری کا بھی خاتمہ ہو جائے اور دونوں اس ریزسٹنس بلاک میں ایک مؤثر قوت کے طور پہ باقی رہیں، اور دونوں ممالک میں اس وقت عراق کے اندر بھی تعمیر نو کی شدید ضرورت ہے اور شام کے اندر تو کہا جا رہا ہے کہ 4,000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی وہاں کا جو تعمیر نو کا پورا ایک پروجیکٹ ہے، یا تعمیر نو کا، یا انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کا، یا دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ 4,000 ارب ڈالر پہ مشتمل ہیں، اور اس میں یقیناً ایران ایک بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور ان ملاقاتوں میں جہاں پہ دوسرے مسائل، سیاسی اور سیکیورٹی کے مسائل زیر بحث ہے، وہاں پہ اقتصادی موضوعات کو بھی خصوصی طور پہ زیر بحث لایا گیا۔
جی شکریہ جناب راشد نقوی صاحب۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ ہے زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 شہریور، 21 محرم الحرام اور 30 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس محرم سن 726 ہجری قمری کو معروف مسلمان دانشور اور فقیہ علامہ حلی نے وفات پائی۔ آپ عراق کے شہر حلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد سدید الدین علی کا شمار بھی اس زمانے کے مشہور دانشوروں اور فقہا میں ہوتا تھا۔ علامہ حلی نے بچپن سے ہی قرآن اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے مختلف علوم ابتدا میں اپنے والد اور پھر عظیم دانشوروں جیسے خواجہ نصر الدین طوسی کے زیر سایہ حاصل کیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد علامہ حلی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں تذکرۃ الفقہا، نہج الایمان اور منتہی المطالب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیس اگست سن 1970 عیسوی کو جرمن مجد نیکولس کنڈے نے پینسل ایجاد کی۔ وہ لکھتے وقت اپنی آسانی کے لیے کوئلے کی ایک نرم قسم گرافٹ استعمال کرتے اور اپنے ہاتھوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے لکڑی کے دو ٹکڑوں سے پکڑتے تھے۔ اس طریقے سے پینسل ایجاد ہوئی۔ آج کے دور میں مختلف اقسام کی پینسلیں استعمال ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک کا نام کونٹے ہے جو اس کے مجد کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تیس اگست سن 1871 عیسوی کو معروف ماہر طبعیات ارنسٹ ردر فورڈ برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شعاؤں کے بارے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ارنسٹ ردر فورڈ نے الفا، گاما اور بیٹا نامی شعائیں دریافت کیں جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ ارنسٹ ردر فورڈ نے سن 1937 میں وفات پائی۔ آٹھ شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر دل عزیز صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم حجت الاسلام محمد جواد باہنر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ شہید رجائی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کا آغاز معلمی سے کیا۔ انہوں نے معلمی کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی جو اسلامی انقلاب کی کامیابی تک جاری رہی۔ جدوجہد کے دوران انہوں نے جیل میں بہت اذیتیں اور صحبتیں برداشت کیں۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وزیر تعلیم، رکن پارلیمان، وزیر اعظم اور پھر صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی صدارت کے وقت مفکر اور عالم دین ڈاکٹر جواد باہنر کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا جو شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں طویل ماضی کے حامل تھے۔ محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کی انقلابی شخصیت اور عوام میں ان کی مقبولیت نے انقلاب دشمن عناصر کو سخت رسوا اور مایوس کر دیا تھا۔ چنانچہ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے، جو پہلے سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کر چکا تھا، وزیر اعظم کے دفتر میں دھماکہ کر کے محمد علی رجائی اور جواد باہنر کو شہید کر دیا۔ تیس اگست سن 1991 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان نے باقاعدہ طور پر روس سے آزادی حاصل کی۔ یہ سرزمین تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں ایرانی سلسلہ ساسانیان کے قبضے میں آئی اور یوں ماضی کے مختلف ادوار میں یہ علاقہ ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں زار روس کی تسلط پسندی کے نتیجے میں ایران اور روس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں آخرکار ایران کو شکست ہوئی۔ اس طرح گلستان اور ترکمنچائے نامی معاہدوں کے تحت آذربائیجان کا شمالی حصہ روس کو دے دیا گیا۔ سن 1917 میں روس میں آنے والے انقلاب کے بعد آذربائیجان نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن 2 سال سے کم عرصے میں اسے دوبارہ سوویت یونین کا حصہ بننا پڑا۔ جمہوریہ آذربائیجان نے 30 اگست 1991 کو باقاعدہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان کیا، لیکن قراباخ کے علاقے کے حوالے سے اس کے اپنے ہمسایہ ملک آرمینیا سے اختلافات شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کا رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور ایران، آرمینیا، جارجیا اور روس اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تیس اگست 1999 کو مشرقی تیمور کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے نتیجے میں انڈونیشیا سے آزادی کا اعلان کیا۔ انڈونیشیا کے دیگر جزائر کی طرح مشرقی تیمور کا جزیرہ بھی 1511 میں پرتگالیوں کے قبضے میں آیا، لیکن 9ویں صدی کے وسط میں جب ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کیا تو صرف مشرقی تیمور کا علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں باقی رہ گیا۔ انڈونیشیا 1945 میں آزاد ہوا، لیکن پرتگالیوں نے 1976 تک مشرقی تیمور پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1998 میں انڈونیشیا میں جنرل سوہارتو کے زوال اور انڈونیشیا میں سیاسی بحران کی وجہ سے مشرقی تیمور میں علیحدگی پسندی کی تحریک نے زور پکڑا اور بالآخر مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی بھرپور حمایت کے نتیجے میں مشرقی تیمور انڈونیشیا سے علیحدہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین،
جس سامن پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین اسیر شام پر نگاہ حسین ہے حیات گر حسین ہے حیات گر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غمِ حسین کی یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے
سامن شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے افراد جو کربلا کے مضافات میں رہا کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کے بعد میدان کربلا آئے اور شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی نیز لاشوں کی تدفین کی معتبر روایات کے مطابق شہیدوں کے لاشیں سرکٹے تھے اس لیے قبیلہ بنی اسد کے افراد کو لاشوں کی شناخت میں مشکل پیش آ رہی تھی اسی وقت اچانک دو نقاب پوش سوار ان کے نزدیک آئے جن میں سے ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو اذن پروردگار اور غیبی مدد کے ساتھ وہاں تشریف لائے تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے لاشوں کی شناخت کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی تدفین کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے دیگر شہیدوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین عمل میں آئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان والوں اور آوان و انصار سب کے لاشوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہی دفن کیا گیا اور حضرت عباس علیہ السلام کو ان کی جائے شہادت پر دفن کیا گیا اس طرح کربلا حق پسندوں اور حق کے عاشقوں کے لیے ایک زیارت گاہ میں تبدیل ہو گئی یہ روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کوفے کے مرد اور خواتین اسیران کربلا کے قافلے کو روتے ہوئے اور غم و اندوہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے کوفے کی عورتیں اسیران کربلا کے مصائب پر آہ و بکا کر رہی تھیں اب ان کو کیا ہو گیا تھا کیا خود کوفے کے لوگ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیعت شکنی کر کے ان سب مصائب کا سبب نہیں بنے تھے کیا کوفے کے لوگوں نے ابن زیاد کی طرف سے لالچ دیے جانے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابل صف بندی نہیں کی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید نہیں کیا تھا کیا کوفے کے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خیموں کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں تھے کیا کوفے والوں نے عورتوں اور بچوں کو ظالمانہ طریقے سے اسیر نہیں کیا تھا یہی کوفے والے اب گریہ زاری کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہید دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ جیسے ہی آپ نے حکم دیا، لوگوں کی سانسیں سینوں میں حبس ہو گئیں اور اونٹوں کے گردن میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ اب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطاب کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی پردہ نشین خاتون کو اتنا اچھا خطاب کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، گویا حضرت علی علیہ السلام خطاب کر رہے ہوں اور حضرت زینب کی زبان حضرت علی کے لہجے میں بات کر رہی ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد والے محمد پر درود و سلام کے بعد شروع کیا اور فرمایا، کیا یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں؟ بس ہمیں کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا، اے کوفے والو، اے ہیلا گرو اور غدارو، اب روتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے آنسو خوش نہ ہوں اور تمہارے آہو نالے بند نہ ہوں؟ تم لوگوں کے پاس کیا آپ ذلت و رسوائی، کینے سے بھرا دل، حقارت اور تحقیر کے سوا اور کچھ ہے؟ حضرت زینب نے کوفے والوں کو ان کی دوغلی پالیسی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں کوتاہی کرنے پر ان کی سرزنش کی اور جنت کے جوانوں کے سردار یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پر ان کو قیامت کے دن بہت بڑے عذاب سے آگاہ کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تقریر کے بعد لوگ حیرانی کے عالم میں اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے چباتے رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ذیب عظیم کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
جو فاطمہ کی رگ جان علی کا ہے دلبر، حسین من کہیں جس کو صاف ہے محشر، وہ جس کا کر دیا تاراج کربلا میں گھر، مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، قیام شہ کن گہباں حسین کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں ستائی، لب فرات کٹ ہاتھ جس کے موت آئی، وفن جسے جہاں میں حیات نہ پائی، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، نمک دودھ نہ پانی ملا جسے وہ سبھی، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو وہ بیشی، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شبی، وہ جس کا ننھا گلا اور ہر ملاقات کی گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوب رو وہ جوان، وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گمان، وہ جس نے جوانی میں کھائی دل پسنا، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ماں، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، وہی جو تھے سہ کر بو بلا کے دل کا چین، وہ کم سنی میں جنہیں موت آئی ہائے حسین، تھا جن کی موت سے خیموں میں شور و شین، وہ یعنی زینب عالی نسب کے نور عین، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، وہ جس کو سینے پر اپنے سلاتے تھے سرور، وہ جس کے کانوں سے ٹپکا لہو چھنے گوہر، یتیم جان کے توڑی مصیبتیں، جس پر رہی اسیروں کی جو شام تک شریک سفر، گروہ چار قریباں سلام کرتا ہے.
عزیز سامعین، ابھی آپ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام زیب عظیم سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ وطن امروز. اخبار وطن امروز لکھتا ہے، افغانستان میں داعش کے داخلے پر سید حسن نصر اللہ کا ذہانت پر مبنی تجزیہ. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے داعش سے مشرقی لبنان کی آزادی کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر اپنی تقریر میں داعش کو حاصل امریکی حمایت اور انہیں افغانستان منتقل کیے جانے پر ایک قابل غور تبصرہ کیا ہے. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکیوں نے اپنے طیاروں سے داعش کے سرغنوں کو شام اور عراق سے افغانستان منتقل کیا ہے، اور ٹھیک اس وقت یہ کام کیا گیا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ افغانستان میں امریکی افواج کا باقی رہنا ممکن نہیں. داعش کو حاصل امریکی حمایت کے متعدد اور ناقابل انکار شواہد موجود ہیں. سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بارہا کہا تھا کہ باراک اوباما اور ہیلری کلنٹن نے ہی داعش کو جنم دیا ہے. جب اس دور کے امریکی حکام بشار اسد کی حکومت کو اندرونی عناصر کے ہاتھوں گرانے سے نا امید ہوئے تو اس وحشی دہشت گرد گروہ کی بنیاد ڈالی، اور جہاں کہیں امریکی ناکام ہونے لگتے ہیں ان درندوں کو داخل کر دیا جاتا ہے. اس وقت امریکہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کی موجودگی مؤثر رہی ہے، لہذا ایک قلیل المدت منصوبے کے تحت اس ملک سے انخلا کے بعد وہاں پر بدامنی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے. دوسری جانب طالبان نے بظاہر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہوئے جنگ مسندی کی بجائے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک پائیدار حکومت کی تشکیل امریکہ کے مفادات پورے نہیں کر سکتی. ایک مقصد تہران، بیجنگ اور ماسکو کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے تاکہ یہ ممالک افغانستان میں خلفشار سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور بدامنی کے ایک اور کھیل میں الجھ جائیں. روزنامہ الاخبار لکھتا ہے، ایک ناکام حلیف پر تکیہ، واشنگٹن میں بینٹ کی کامیابیاں. سیونی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے اپنے واشنگٹن دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مد نظر تمام مقاصد اس دورے میں پورے ہو گئے، لیکن ماہرین نے ان بیان بازیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو اس دورے کا انداز، نہ ہی اس کا موقع اور نہ ہی اس کے نتائج ان دعووں کی تائید کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم امریکہ سے اپنی مکمل وابستگی ظاہر کرنے میں ہی کامیاب دکھائی دیے ہیں۔ سیونی ذرائع ابلاغ اس بات پر خوش نظر آ رہے ہیں کہ بائیڈن نے نفتالی کو اپنا قریبی دوست قرار دیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن نے نفتالی بینٹ کی باتیں غور سے سنی ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ سیونی وزیراعظم نے ایسے موقع پر امریکہ کا دورہ کیا ہے کہ جب امریکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے پسپائی پر مجبور ہو رہا ہے اور امریکی صدر کی مقبولیت میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ٹوڈے اخبار نے تو یہاں تک لکھ ڈالا کہ اس وقت امریکیوں کے ساتھ کھڑا رہنا اس حکومت کے فائدے میں نہیں ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے طالبان اگلی دو جنگیں امریکی ہتھیاروں سے لڑ سکتے ہیں۔ اسلحہ و ساز و سامان پر قبضہ ایک الگ بات، مگر چاندی کی پلیٹ میں دشمن کو سامان دینا بالکل الگ ہے۔ اب طالبان کے ہاتھ روسی ساختہ AK-47 کلاشن کوف یا AK-19 کم نظر آتی ہے، بلکہ کابل کی گلیوں میں زیادہ تر طالبان امریکی M4 کاربائنز اور M16 رائفلوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مہنگے گلاسز، لیزر سائٹس اور فلیش لائٹس تک ایک غیر معمولی تصویر کی عکاسی ہے۔ افغانستان سے فوجی مواد واپس بھیجنا نہ تو آسان اور نہ معاشی ضرورت، جو افغان فورسز کے حوالے کیا گیا اسے واپس نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن یہ زہریلی میراث طویل عرصے تک مقامی آبادی کو متاثر کرے گی، جیسے عراق میں ہوا۔ یہ اسلحہ بلیک مارکیٹ میں جا سکتا ہے، جس سے طالبان کو اضافی آمدنی ہو سکتی ہے۔ یہ وسطی ایشیا کے علاوہ دیگر خطوں میں بھی غیر یقینی اور عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ ممکنہ منظر نامے میں نائٹ ویژن گلاسز، عسکری درجے کے مواصلاتی آلات عسکریت پسند گروہوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے سرخی لگائی ہے، میں ملک کے اقلیتی طبقے کے ساتھ ہوں راہل گاندھی۔ کانگریس کے شعبہ اقلیت کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق آل انڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی شعبے کے قومی صدر عمران پرتاب گڈی نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کر کے اقلیتی شعبے کی رپورٹ پیش کی۔ اقلیتی شعبے کی اس رپورٹ کارڈ میں اقلیتی شعبے کی تمام کارکردگیوں کے علاوہ آنے والے چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اقلیتی شعبے کی اس رپورٹ کارڈ کو راہل گاندھی بہت سنجیدگی کے ساتھ اہمیت دے رہے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامنے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اپنا پروگرام آس پاس، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم قدس کی غاصب حکومت اور جمہوریہ آذربائیجان کے تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیونی حکومت اور جمہوریہ آذربائیجان کے قریبی تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن قفقاز کے علاقے کے حالیہ واقعات نے ان تعلقات کے مختلف پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ سیونی حکومت اپنی ضروریات کا 40% خام تیل جمہوریہ آذربائیجان سے درآمد کرتی ہے، جو جنگی ساز و سامان برآمد کرنے والی ایک اہم حکومت ہے۔ سیونی حکومت جنگی ساز و سامان کی برآمدات کا ذکر صراحت کے ساتھ زیادہ نہیں کرتی، لیکن کچھ برسوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حکومت بھاری مقدار میں جمہوریہ آذربائیجان کو جنگی ہتھیار برآمد کرتی ہے۔ پہلی نظر میں سیہونی حکومت اور ایک ایسے ملک کے قریبی تعلقات اور باہمی تعاون کسی قدر حیرت انگیز لگتے ہیں جس کی اکثریت مسلمانوں اور اہل تشیع پر مشتمل ہے، لیکن اس قربت کے اسباب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کی خود مختاری کے زمانے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فریقین نے اس دوستی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اسرائیل خام تیل کی اپنی 40% ضروریات جمہوریہ آذربائیجان سے پوری کرتا ہے۔ یہ تیل پائپ لائن کے ذریعے باکو سے بحیرہ روم کے قریب واقع ترکی کی بندرگاہ سیہان تک جاتا ہے اور وہاں سے اسرائیل منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں جمہوریہ آذربائیجان ہتھیاروں کی اپنی ضروریات کا بڑا حصہ اسرائیل سے پوری کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندازے کے مطابق جمہوریہ آذربائیجان جو ہتھیار درآمد کرتا ہے ان میں سے 60% اسرائیل کے ہوتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کے ملک اور اسرائیل کے درمیان $5 ارب کے جنگی ساز و سامان کی خریداری کا سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بظاہر اسرائیل نے جمہوریہ آذربائیجان کی آزادی کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک جاسوسی سسٹم کو فعال کرنے کے مقصد سے اس ملک کی مدد کی تھی، اور فطری بات ہے کہ وہ خود بھی خاص حالات میں اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اہلکار مستقبل میں ایران میں دراندازی اور مختلف کارروائیاں انجام دینے کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کی سرحدوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سلسلے میں وہ جمہوریہ آذربائیجان کے شہریوں کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ باکو کے حکام اس تعاون پر پردہ ڈالتے ہیں۔ دریاسنا جمہوریہ آذربائیجان کے ساتھ سیونی حکومت کے قریبی تعلقات بعض سفارتی مشکلات کا بھی شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باکو کے حکام کھل کر اپنے موقف کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان اور سیونی حکومت کے تعلقات کی تاریخ 210 برس سے زیادہ پرانی ہے۔ سن 1810 میں یورپ کے یہودی باکو میں آ کر بسے تھے۔ اس زمانے سے یہودیوں کے دانشوروں نے جمہوریہ آذربائیجان کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا۔ باکو میں یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ سن 1832 میں بنائی گئی۔ سن 1870 میں باکو میں تیل کی پیداوار کا آغاز ہوا، جس کے بعد یہودی تاجروں کا سیلاب جمہوریہ آذربائیجان کی سمت امنڈ آیا۔ اس وقت 7,000 سے 10,000 تک یہودی جمہوریہ آذربائیجان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کے سلسلے میں کہا تھا کہ جمہوریہ آذربائیجان میں یہودیوں کی ایک کمیونٹی بہت سرگرم ہے، اور وہ جمہوریہ آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے 70,000 سے زیادہ یہودی اسرائیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آذربائیجان میں اسرائیل کے سابق سفیر دان اسٹاو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آذربائیجان اور اسرائیل یہودیوں کی اہمیت کا ادراک رکھتے ہیں۔ آذربائیجان کے یہودی اسرائیل سے محبت کرنے والوں میں مثالی حیثیت کے حامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وطن یعنی آذربائیجان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان اور اسرائیل کے باہمی سیاسی تعلقات ان کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سن 1993 سے آذربائیجان ایئر لائنز ازل نے باکو تل ابیب کے درمیان فلائٹ کا آغاز کیا۔ جمہوریہ آذربائیجان میں سب سے پہلا موبائل آپریٹنگ سسٹم اسرائیلی کمپنی بیکل کا تھا۔ فروری سن 2007 میں جمہوریہ آذربائیجان اور اسرائیل نے پہلے اقتصادی سمجھوتے پر دستخط کیے، پھر جولائی سن 2019 میں بھی باہمی تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے مطابق اسرائیل جمہوریہ آذربائیجان میں نیشنل انفارمیشن سسٹم کے قیام کے پروجیکٹ میں ایک مشیر کے طور پر کام کرے گا۔ اسرائیل جمہوریہ آذربائیجان کے 10 بڑے تجارتی اور اقتصادی پارٹنرز میں شامل ہے۔ سن 2019 میں آذربائیجان اور اسرائیل کی باہمی تجارت کا حجم 1.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، لیکن سن 2020 میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں اس میں کمی واقع ہوئی۔ امریکہ کی توانائی کی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان اسرائیل کی خام تیل کی 40% ضروریات پوری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل تیل کے اس بحران سے بچ سکتا ہے جس کا اسے سن 1973 میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل اور باکو کے درمیان فوجی اور تکنیکی تعاون کا سلسلہ 20 برس سے جاری ہے۔ سن 2004 میں ترکی میں بنائے جانے والے اسرائیلی ہتھیاروں کی خریداری کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وکی لیکس کے مطابق ستمبر سن 2008 میں اسرائیل اور آذربائیجان نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے، جس کی روح سے اسرائیلی کمپنی سولٹیم کو آذربائیجان کو جنگی ساز و سامان فروخت کرنے کا ٹھیکہ ملا۔ گزشتہ 5 برس کے دوران اسرائیل نے آذربائیجان کو 43% جدید ہتھیار دیے ہیں۔ اسرائیلی کمپنیاں آذربائیجان کی فوج کو خصوصی تربیت دیتی اور خفیہ اطلاعات حاصل کرتی ہیں۔ باکو میں اسرائیل کے سابق سفیر دان اسٹاو نے صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان رواداری کا ایک واضح نمونہ ہے۔ اس کی 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بہرحال اسرائیل اگرچہ لڑائی کے علاقے سے دور ہے، لیکن جنوبی قفقاز میں اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات کی وجہ سے اسرائیل اور آرمینیا کے تعلقات کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ دراصل صہیونی حکومت اور آذربائیجان نے اپریل سن 1992 میں آپس میں سفارتی تعلقات قائم کیے، اور اسرائیل نے سن 1993 میں باکو میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا۔ تب سے لے کر اب تک ان دونوں کے تعلقات میں توسیع آئی ہے۔ ان کے تعلقات بعض جیو اسٹریٹجک عوامل پر استوار ہیں۔ پہلا عامل ناگورنو قراباغ علاقے پر سے آذربائیجان کے سیاسی کنٹرول کا خاتمہ ہے۔ اب وہ توسیع پسندانہ فوجی منصوبے کے ذریعے صورتحال میں بہتری لانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آذربائیجان اسرائیل سے دفاعی ٹیکنالوجیز درآمد کر رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی کمپنیاں آذربائیجان کے نجی گارڈز اور اسپیشل فورسز کو تربیت دیتی ہیں۔ انہوں نے باکو ایئرپورٹ کے لیے سیکورٹی سسٹم ڈیزائن کیے ہیں اور سوویت یونین کے زمانے سے تعلق رکھنے والے ٹینکوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ بہرحال اسی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل آذربائیجان کے ایک مناسب شریک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان اور ایران کی سرحدیں ملنے کے باعث یہ ملک اسٹریٹجک معلومات اکٹھی کیے جانے کے آئیڈل مکان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے 1990 کے عشرے میں ایران کی سرحد پر الیکٹرانک یونٹس قائم کرنے کے سلسلے میں جمہوریہ آذربائیجان کو مدد دی تھی، لیکن اس کے باوجود بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت اور جمہوریہ آذربائیجان کے تعلقات میں بعض کمزور پہلو بھی ہیں۔ آذربائیجان کو روس اور ایران کی جانب سے جیو پولیٹیکل دباؤ کا سامنا ہے اور آرمینیا کے ساتھ سرد یا گرم جنگ بھی ایک پائیدار مشکل شمار ہوتی ہے۔ ایسی مشکل جیو پولیٹیکل صورتحال میں باکو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن رکھنے پر مجبور ہے، تاکہ اسے تہران، ماسکو یا حتی انقرہ کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔